وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بھارت کی پارلیمان میں متنازع شہریت بل پاس کیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت حکومت نے غیر مسلم باشندوں کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے. آگے چل کر ہم پولیو کے قطرے پلانے والی بنو میں خاتون کارکن کا قتل اور آخر میں سندھ میں طلبہ یونین کی بحالی پر گفتگو کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ ہیں, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA اردو پر جا کر ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. 10 منٹ کے بعد آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں بھارت, جہاں سے ہمیں میم افضل نے جوائن کیا ہے. میم افضل انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان ہیں اور بھارت کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, اور وہ ہمیں کچھ مزید بتائیں گے کہ بی جے پی نے کیا سوچ کے یہ بل پاس کیا. میم افضل صاحب, بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھارتی پارلیمان نے یہ متنازع شہریت بل جو لوئر ہاؤس میں پاس کیا ہے, آپ کے خیال میں کیا سوچ کے کیا ہے؟
دیکھیے, بھارتی جنتا پارٹی کے پاس لوئر ہاؤس میں میجورٹی ہے اور اپر ہاؤس میں تھوڑی سی میجورٹی کم ہے. یہ کچھ سال پہلے جب ان کے پاس راجیہ سبھا یعنی اپر ہاؤس کے اندر میجورٹی بالکل نہیں تھی, تب بھی لے کر آئے تھے اور یہ بل ناکام ہوا تھا. اس بل میں سب سے بڑا اعتراض جو آج پورے بھارت کے اندر اٹھایا جا رہا ہے یہ ہے کہ آئین کی بالکل دھجیاں اڑا کر کے مذہبی بنیاد پر شہریت بل جو آلریڈی ہمارے یہاں آئین میں موجود ہے اس میں ترمیم کر کے اس کی روح کو ختم کیا جا رہا ہے. کیونکہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے, اس کا آئین سیکولر ہے, یہاں مذہبی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ اس بل کے اندر مسلمانوں کو چھوڑ کر کے 6 دوسرے دھرم یعنی مذاہب کے لوگ, جس میں ہندو شامل ہے, جس کے اندر سکھ شامل ہے, جس کے اندر جین شامل ہے, بدھسٹ شامل ہے اور ایک دو مذاہب اور ہیں جو شامل ہیں, ان کو اگر وہ لیگل طریقے سے ڈاکومنٹس کے ساتھ بھارت میں آئے ہیں اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے ساتھ ریلیجیس پرسیکیوشن ہوا ہے, یعنی ان سے ریلیجن کے نام پر بھید بھاؤ ہوا ہے, ان کو پریشان کیا گیا ہے, ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, ان کو بھارت جو ہے ان کو نیشنلٹی دے دے گا, ان کو بھارتی بنا دے گا. پہلے بھی نیشنلٹی یہ دی جاتی تھی اور اس میں 11 سال لگتے تھے, جو عام پرانا طریقہ ہے. ایسے ہزاروں لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی ہے, لیکن اب جو الیگل طریقے سے آئے ہیں ان کو بھی نیشنلٹی دی جائے گی, لیکن جو لوگ اس میں مسلمان ہیں ان کو نیشنلٹی نہیں دی جائے گی. تب آپ کا بنیادی سوال یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ ان سے ووٹنگ رائٹ آپ چھین لیں گے, ان سے ان کو آپ کنسنٹریشن کیمپ میں رکھیں گے. نازیوں نے کیا تھا, آپ کیا فیوچر میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں بھارت کے اندر؟
بڑی حیرت کی بات ہے,
کیمپ کے اندر رکھا جائے گا, میں پوری پلو بات کنسنٹریشن کیمپ میں ان کو رکھا جائے, اور ابھی بھی آسام کے اندر 600 سے 2000 لوگ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہیں, جن پر ابھی 2 روز پہلے بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی. ہمارا صرف کتنا ہے کہ پورے دیش کے اندر, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہندو جو ہندوؤں کو افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ریلیجیس پرسیکیوشن کرتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں, ان کو ہم ناگرکتا دیں گے یعنی ان کو شہریت دیں گے. چونکہ ایک ہی ملک ہے جہاں پر ہندوؤں کے لیے جگہ ہے, جبکہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو نہیں دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی روح کے بنیاد کے خلاف ہے.
بالکل,
اس پر زبردست واویلا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں,
جی میں اسی واویلے پہ آتی ہوں, मैं इसी वावेले पे आती हूँ क्योंकि वीओए की नुमाइंदा रितुल जोशी हमारे साथ हैं, वो कुछ इसके बारे में मजीद तफसील बताएंगी। रितुल जोशी, ये बताइए, हम इस वक्त जाहिर है बीजेपी के एक तर्जुमान जफरुल इस्लाम से भी राबता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी के इस बिल पर उनका हम नुक्ता नज़र हासिल करें, लेकिन क्योंकि ताज़ा खबर है, हमने ये सुना है कि इस बिल के खिलाफ काफ़ी मुजाहरे हुए हैं। आप बेहतर तौर पर बता सकती हैं हिंदुस्तान में क्या रद्द अमल आया है?
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस बिल का की मुखालफत करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप उठाकर देख लें तो नॉर्थ से लेके आगे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक और यहाँ तक कि सदर्न स्टेट में आपको इसकी मुखालफत करने वाले लोग दिखेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि दो तरीके से यहाँ मुखालफत है। अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से की बात करें, जहाँ पे हमारी 7 रियासतें आती हैं, उन लोगों की, खासतौर पर असम की रियासत की अगर आप बात करें, तो उनका जो बड़ा गुस्सा है वो इस बात के खिलाफ है कि अब एक खास मजहब के लोगों को तो जगह मिल जाएगी और कुछ लोग रह जाएंगे। उनका ये कहना है कि मजहब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी दिक्कत है इलीगल इमिग्रेंट से, जो लोग गैर कानूनी तरीके से अंदर आते हैं, और ऐसा इस रियासत के लोगों का कहना है कि उसके उनके स्टेट के डेमोग्राफिक्स को चेंज कर देते हैं, और बहुत सारी फिर बाकी दिक्कतें आती हैं जो अक्सर इलीगल इमिग्रेंट के साथ शुरुआती दौर में फेस करनी पड़ती है। इसी तरह की बातें, इसी तरह के आर्ग्यूमेंट आपको बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाएं तो वहां पर आपको जो ये मजहब वाला एंगल है कि एक खास मजहब के लोग, मुसलमान मजहब के लोगों को नहीं सिटीजनशिप दी जाएगी, ये वाला आपको डिबेट ज्यादा नजर आएगा। और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस चीज को लेकर, और यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल का नाम भी लूंगी, वहां पर भी ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि उनको मजहब के नाम पर वो किसी तरह का कोई डिविजन नहीं करेंगी और इस बिल की वो मुखालफत करेंगी। लेकिन ये भी एक सच है कि लोकसभा में ये पास हो चुका है और राज्यसभा में इसके पास होने के पूरे पूरे आसार दिखते हैं, क्योंकि बीजेपी की अक्सरियत इतनी ज्यादा है इस वक्त दोनों हाउसेज में।
अच्छा, ये मीम अफजल साहब, हम इस वक्त कश्मीर में भी राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही हमारे साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साथ आते हैं तो उनको हम लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या ये बिल कश्मीर में जिस तरह से आर्टिकल 370 पास किया गया, और हम जानते हैं कि वहाँ एक आर्टिकल 38 भी है जिसके तहत नॉन मुस्लिम्स को बसाने की कोशिश की जाएगी, क्या ये बिल इसी के तहत भी किया गया है ताकि कश्मीरियों में गैर मुस्लिमों को बसाया जाए?
देखिए, कश्मीर में अब आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कोई भी शख्स जाकर कश्मीर में रह सकता है, ना सिर्फ रह सकता है बल्कि जायदाद भी खरीद सकता है। तो वो मामला बसाने का नहीं है, अब तो कोई भी जाकर बस सकता है, जो एक तरह से कश्मीर में 370 के जरिए से और आर्टिकल 36 की वजह से जो पाबंदी थी उसको 32 सॉरी सॉरी मैं आर्टिकल शायद सही कोट नहीं कर रहा हूँ, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था।
जी जी
तो वो तो मामला अलग है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इसको कहा जा रहा है कि हिंदुओं के मफाद के लिए है। आसाम के अंदर कटिंग अक्रॉस रिलीजन, और नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतों में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आसाम में और कई रियासतों के अंदर आज 11 घंटे का बंद था। जगह जगह पूरे पूरे रोड्स रोक दिए गए। दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स ने जबरदस्त मुजाहरा किया है, और नॉर्थ ईस्ट में तो आज बिल्कुल बंद था, तकरीबन सारे नेशनल हाईवे बंद थे, और वहां पर बाकायदा ट्रक के टायर और गाड़ियों के टायर जला करके रास्ते बंद किए गए। और ये तमाम लोग जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर तमाम स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स के जो थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, और इसमें मुसलमान नहीं थे, इसमें सब मजाहिब के लोग थे, बल्कि ज्यादा बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम थे।
अच्छा, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता दिया है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने हमें ज्वाइन किया है। और जफर साहब, ये बताइए, हमारे साथ रितुल जोशी हैं जो वीओए की नुमाइंदा हैं, उनके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल हैं। आप बताइए, इनका कहना ये है कि इस वक्त जो बिल आप लोगों ने मुतारिफ किया है जो गैर मुस्लिमों को शहरियत देगा भारत में, इसकी जबरदस्त मुखालफत की जा रही है, इसके बावजूद क्या कुछ सोच पाई जाती है आपकी हुकूमत में कि इस बिल को वापस किया जाए?
देखिए, बिल वापस करने की तो कोई ना तो कोई इस तरह की सोच है, ना इस पर कोई ऐसी चर्चा हो रही है, करना कोई डिस्कशन। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल का जो मकसद है वो ऐसे रेफ्यूजीज जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में गए थे 1947 में, रिलीजन के बेसिस पे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, और वो बंटवारा जब होने के बाद अगर पाकिस्तान में लोग गए और बांग्लादेश में गए तो उन लोगों को अगर उनके साथ वहां के जो माइनॉरिटीज हो गए, वो माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से उनको वहां पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने जो जुल्म से जुल्म ना सहने की वजह से अगर वो भागे वहां से, ऐसे में उनके लिए कोई और मुल्क है नहीं जहाँ जा सके एक्सेप्ट इंडिया के। इसलिए जब इंडिया में वो आए हैं तो उनको जाहिर है इंडिया में सालों साल से इस तरह से रह रहे हैं, उनको उनको इस मुल्क की इस मुल्क की शहरियत उनको देना जरूरी है, इसलिए शहरियत दी जाए।
सीधी सीधी बात यह है जफर साहब, क्या भारत को हिंदू मेजॉरिटी मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, वैसे आप लोग चाह रहे हैं कि हिंदुओं की अक्सरियत का मुल्क बने भारत?
नहीं देखिए, अगर आपने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर की अगर स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में रहता है और रह रहा है मुस्लिम, उसको ना तो इस पर कोई फिक्र होनी चाहिए ना उसे कोई इसमें जरा से भी डरने की बात। ये वो लोग हैं जो बाहर से शरणार्थी या रिफ्यूजी बनकर आए हैं, उन लोगों की बात है, और उस साहिर है वो दूसरे मुल्क को छोड़कर आए, यहाँ पर इस मुल्क के बाशिंदा नहीं है और ना 1947 में इस मुल्क के बाशिंदा थे। तो जो पहले जिस तरह से रखा गया था वो रखा जा चुका है, अब अगर जब उनके लिए दूसरे ऑप्शन है तो उनको वहां पर जाना चाहिए, इसलिए कई ऐसे मुस्लिम ममालिक है जिनको रखना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हम
रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अक्सरियत तो हिंदू की है यहाँ पर, इसमें कोई ऐसी इस बात को ठुकराया थोड़ी जा सकता है। तो हकीकत है कि यहाँ पर अक्सरियत हिंदू की है, लेकिन हिंदू राज जो आप ऐसा कोई ना तो कोई इरादा है ना इसके बारे में कोई इस तरह की चर्चा हुई है।
हम इस सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन रितुल जोशी जाने से पहले आप ये बताइए, जिस तरह से कहा गया कि इस वक्त मुजाहिरीन में हिंदू भी शामिल हैं बल्कि उनकी बड़ी तादाद है जो कि शामिल है, क्या ये एक लम्हा फिक्रिया है इस हुकूमत के लिए कि जो सेक्युलर बुनियाद पर भारत चल रहा था अब उसकी जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन ही हिल रही हैं?
बिल्कुल, ये फिक्र बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हिंदुओं को भी इस वक्त मुल्क में है कि आर्टिकल 14 और 15 और खासतौर पर आर्टिकल 15 जो साफ कहता है कि मजहब के बिना पर, जात के बिना पर, जेंडर के बिना पर और किस जगह आप पैदा हुए हैं उसके बिना पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो क्या ये उसकी बुनियाद को ही अब बिल हिला देगा? क्योंकि सीधे सीधे मजहब का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। इसीलिए हम एक और बहुत सारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है एकेडमिशियंस का, इंटेलिजेंसिया का, जिन्होंने चिट्ठी तक लिखी है वजीर आजम को कि वो इस बिल के बारे में दोबारा से जरा सोचे और वापस लेने के बारे में ख्याल करें। ज्यादा फिक्र जो बात आप कह रही थी कि एक क्या एक तरह की फियर साइकोसिस मुसलमान के दिमाग में डालने की है कि ये मुल्क अब उसका नहीं बचा, इस चीज को लेकर भी बहुत बड़ी बहस हो रही है। और ये भी एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि सेक्युलरिज्म, क्योंकि भारत की फाउंडेशन का एक इतना अहम हिस्सा था, उस पर कहीं कोई ठेस तो नहीं आएगी इस नए कदम से।
जी, हम अनकरीब इस सेगमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ अमेरिका में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी कहा है कि भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं क्योंकि वो मजहबी बुनियादों पर तफरीक कर रहा है। हम आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे बीजेपी के तर्जमान जफरुल इस्लाम, उनके साथ थे मीम अफजल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जमान हैं और भारत के सफीर भी रह चुके हैं, और हमारे साथ ही हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं। اگر اس موضوع پر کوئی کالز آئی ہیں تو ہم یقیناً آپ کو لیں گے, ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ اتنا تازہ ہے, یقیناً آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا, اور ہم آئندہ کل بھی اس سلسلے میں آپ کے کالز لیتے رہیں گے. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیو کے خلاف مزاحمت کی جا رہی ہے, اور پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جانے والوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اس سال کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں پولیو کا مرض دریافت ہوا ہے پاکستان میں, حالانکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے پولیو کا مرض جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. آج کی جو تازہ خبر ہے اس کے مطابق بنو میں ایک خاتون پولیو ورکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے, بستاج بی بی جو ڈیوٹی پہ کام کر رہی تھیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جینڈر کی ایک غیر سرکاری ادارہ جی آر ایچ او کے سربراہ عطا اللہ کاکر, جبکہ ہمارے ساتھ ہوں گے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں لگ بھگ 8 مہینوں کے تعطل کے بعد انسدادی پولیو مہم آئندہ 16 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے, جس میں حکام کے بقول لگ بھگ 68 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے. یہ مہم ایک ایسے وقت شروع ہو رہا ہے جب ایک روز قبل جنوبی ضلع بنو میں انسدادی پولیو مہم میں شامل ایک خاتون رضاکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. پولیس عہدیداروں کے مطابق مسمتا بستاج بی بی کو نامعلوم افراد نے سوموار کی شام اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب وہ بنو شہر سے اپنے گاؤں شیخان جا رہی تھی. حملہوروں کے فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور زخمی ہوا تھا, جبکہ رکشہ میں سوار ایک اور خاتون ڈاکٹر بال بال بچ گئی ہے. رواں سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ 94 مریضوں میں 68 کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے ہے, جبکہ صرف بنو ضلع میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 24 اور ملحقہ لکی مروت اور شمالی وزیرستان میں بالترتیب 19 اور 8 بتایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں انسدادی پولیو مہم کے سربراہ اور بنو پولیس عہدیدار شاہد خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تصدیق کی کہ قتل ہونے والی خاتون انسدادی پولیو مہم میں رضاکار تھی, مگر دونوں کا دعویٰ ہے کہ اس واقعے کا انسدادی پولیو مہم سے کوئی تعلق نہیں. عبدالباسط خان کا کہنا ہے,
بالکل یہ خاتون رضاکار تھی, لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا پولیو سے کوئی تعلق. ہمارے پاس جو انیشیل انفارمیشن شیئر ہوئی ہے وہ جو ہے, کیونکہ جس رکشے کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس میں رکشہ ڈرائیور تھا, ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھیں اور ایک یہ خاتون بھی تھیں, تو رکشے کے اوپر فائرنگ ہوا ہے تو اس سے ہم یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پولیو ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہے. یہ کوئی پولیو ریلیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے, اور چونکہ پولیو ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہی نہیں ہے تو اس کا انشاءاللہ پروگرام پہ کوئی اثر نہیں ہوگا.
پچھلے اپریل میں انسدادی پولیو مہم کے دوران نجی اسکول میں بچوں کی حالت غیر ہونے, بنو میں جعلی اعداد و شمار, پشاور میں محکمہ صحت کے ایک خاتون اہلکار کے قتل, اور وزیر اعظم کے انسدادی پولیو مہم کے فوکل پرسن کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے واقعات سے انسدادی پولیو مہم پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. 16 دسمبر سے شروع کی جانے والی مہم کی تیاریوں کے بارے میں عبدالباسط نے بتایا.
اور یہ تیاریاں ایک مہینے سے پہلے ہم پکڑ لیتے ہیں, تو یہ جو کیمپین 16 دسمبر سے ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں پچھلے ایک مہینے سے جاری ہیں, اور اس کے لیے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 6.8 ملین 6.8 ملین بچے ہیں پورے صوبے.
پاکستان اور افغانستان دنیا بھر کے دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک پولیو کی جراثیم موجود ہے, اور اسی بنیاد پر دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان آمد و رفت کرنے والے لوگوں کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھیلوانا لازمی قرار دیا جا چکا ہے. شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی, اور پولیو کے دوبارہ سے ابھرنے پہ اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ہمیں مفت کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہم سب سے پہلے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا کی طرف آتے ہیں, یہ پشاور میں ہوتے ہیں. باچا صاحب, جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ خاصے خوفناک ہیں، یعنی کہ بنو اور لکی مروت میں سب سے بڑی تعداد میں پولیو کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 22 کیسز بنو میں ہوئے ہیں جبکہ 19 کیسز لکی مروت میں ہوئے ہیں. پورے ملک میں کچھ 94 پولیو کے کیسز دریافت ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی تک اس طرح کی خواتین کو خاص طور پہ پولیو کے جو قطرے پلانے جاتی ہیں ان کو نشانہ بنانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں؟
کچھ عرصے پہلے ایسی ایک وہ چلی تھی کہ اس میں کچھ ایسے قطروں میں چیزیں ہیں جو انسان کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ جلدی وہ بات فیل ہو چکی، نہیں چلی. مد بھی کچھ ایسے سیکشنز بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کمپلین سا چلایا تھا. اب یہ کہ اس کو تو ختم کرنا ہے، اگر حکومت ارادہ کرے فیصلہ کرے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے مختلف لوگوں سے حمایت لی جا سکتی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو مولوی صاحبان ہیں سارے مسجدوں میں پہلے ہوئے ہیں، ان سے اگر رابطہ کیا جائے کہا جائے تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، بالکل کریں گے. تو یہ کمپین بہت ضروری ہے، بہت پیسہ لگا، بہت خرچہ ہوا، اور ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا. یہ ہماری اس ملک کے اس پر ایک کالک ہے اور بہت خطرناک صورتحال ہے جو آگے آگے مزید بڑھ سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک ارادہ، مصمم ارادے کی ضرورت ہے. جی،
عطا اللہ کاکر غیر سرکاری ادارہ جی آر ایچ او کے سربراہ ہیں. عطا اللہ کاکر، آپ بتائیے، کے پی میں تو بہت زیادہ اس وقت حملے ہو رہے ہیں پولیو کے ورکرز پر، بلوچستان میں اور دیگر صوبوں میں آپ نے کس قسم کا رویہ دیکھا ہے؟
یہ رویہ تو ایک جیسا ہے، مطلب بلوچستان کا اور کے پی کا رویہ میں اتنی خاص فرق نہیں ہے، باقی ریجن میں تھوڑا سا فرق ہے. لیکن وہی جو پہلے انہوں نے ریلیجیس لیڈرز کو ملایا تھا، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بیچ میں ملایا تھا، انہوں نے کافی اس حد تک گورنمنٹ نے ایفرٹس کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ کی اس پہ گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ پچھلے سے 2 سالوں کے جو دورانیہ آپ دیکھ لیں تو اس سال کیسز کافی بڑھے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جس طریقے سے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، جس طرح لاسٹ ایئر انہوں نے کچھ اٹھائے تھے، بڑی اسٹرکٹلی چیزوں کو انہوں نے فالو کیا تھا، لوگوں کے گیس کے میٹر اتارے تھے، بجلی کے مطلب ایون ان کے خلاف کیسز اور اس طرح کی چیزیں، تو اس سے کافی فرق پڑا تھا. پھر بیچ میں ایک اور انسیڈنٹ یہ ہوا تھا جو ویکسین کا کوالٹی کا، اس پہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے، جس سے عام لوگوں کے درمیان شک و شبہ زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو خدشات پیدا ہو گئے. ان خدشات کی وجہ سے یہ جو پولیو کا عمل ہے اسے لوگ ابھی اتنا خاص وہ نہیں کر رہے، ڈاؤٹ طریقے سے اس پہ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف آیا جاتا ہے کہ کیا اگر ہم یہ ویکسین دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. جو لوگ ڈینائل کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ڈینائل وہ کیسز ہے جن کے پیرنٹس بچوں کو پولیو نہیں پلاتے، جس کی امپیکٹ ہماری پروگرام پہ زیادہ پڑ رہی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں، جس پہ ہمیں خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو جو ولیج لیول پہ انہوں نے لاسٹ ایئر اس کو مزید اسٹرینتھن کرے تو اس سے شاید بہتری آ جائے گی، ادر وائز یہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے.
کاکر صاحب، یہ بتائیے، کیونکہ آپ لوگ گھر گھر جاتے ہیں لوگوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، کیا لوگوں پہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے نہیں پلائے تو بچے اپاہج ہو سکتے ہیں جسمانی طور پہ اور ان کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں؟
جی بالکل، اس کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو گیپ آیا ہے یہ پچھلے 8-10 مہینوں میں یا 7 مہینوں میں، جو پولیو کی ویکسین پہ کوشچن اٹھنے شروع ہو گئے، جو سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، اس کو تدارک کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. میرے نزدیک یہ کم ہے، مزید لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو گھروں پہ، مسجدوں پہ، اسکولوں میں جتنی ادارے ہیں سب اداروں میں یہ ایک پیغام لوگوں کو موبلائز کرے تاکہ یہ پروگرام جس طریقے سے لاسٹ ایئر چل رہا تھا اسی سے بہتر انداز میں اس کو وہ کر سکتے ہیں.
بالکل, ہم کالز بھی لیں گے آپ کے اس موضوع پہ, کیونکہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے نہ پلا کر وہ بچوں کو کتنا خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن بادشاہ صاحب یہ بتائیے, شکیل آفریدی جنہوں نے سب سے پہلے, آپ جانتے ہیں پوری تاریخ کے اسامہ بن لادن کی کھوج میں پولیو کے خطرے پلانے کی ایک مہم جو شروع کی تھی, ان کے بارے میں بتائیے, ان کے بارے میں ابھی تک معاشرے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟
اس کے بارے میں کہ یہ پولیو کا خطرہ اس طرح سے کوئی ایسا منفی رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں پولیو مہم کی کیا کیا, اور یہ کہ اسامہ کے خلاف جو اس نے وہ کیا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپر اوپر سے کوئی بات ہے, اور اس میں عام پبلک جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سینٹیمنٹل یا اس میں حصہ دار نہیں ہے, بلکہ اس سے لا تعلق ہی زیادہ تر رہے ہیں, صرف خبروں اور اس پر زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ کوئی اسی بات کہ لوگوں میں اندر اس کی مخالفت یا اس کی حمایت اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ پولیو سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ لوگ نہیں سمجھتے, بلکہ اسامہ کا اور انٹیلیجنس کا اور اسی طرح کا کوئی چکر سمجھتے ہیں. جی,
ہم جنوبی وزیرستان سے کالر عبد الرحیم کو سنتے ہیں. جی جناب, آپ بات کیجیے.
محترم, میں آپ کو اور سمیر کو السلام علیکم کہتا ہوں.
وعلیکم السلام.
بات سلام آج کے پوجے میں ہوتے بات تو بہت ہوتے ہیں, لیکن سب سے جو مین بات ہے وہ یہ کہ ان کے جو ورکر ہیں خصوصاً ہمارے وزیرستان میں تو ایسا ہے کہ یہ جو ہے دوائی پانی ایسا پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہم نے بچوں کو پلایا ہے, بچوں کو نہیں پلاتے ہیں. یہ جو ہے کارکن جو ہے یہ بالکل نکمے لوگ بھرتی کیا ہے, اور اس سے بھی کمزوری ہوتا ہے جس طرح وہ ویکسین میں بھی غلط ہے, جس کی وجہ سے پوری کی مہم میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور بیماری پھیل جاتی ہے. دوسرا آپ کا پیراسیمول کا بات میں تھوڑا کرتا ہوں کہ جہاں دیکھو اسرائیل میں یا ہو یا ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ کیا جا رہا ہے, کیا کسی مسلمان ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا, یا صرف معاملے تو سارے مسلمانوں پر ہوتے ہیں؟ اور
اچھی بات کی کیونکہ یہ بہت بہت بڑی خبر تھی. جی جی جی, بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم السلام علیکم. میڈم, میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیو میں بہت سے عناصر انوالو ہیں. فار ایگزامپل سعودی عرب میں یہ ہمارے علماء صاحبان یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے. عراق میں پولیو کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیبیا میں ختم ہو چکا ہے, شام میں بھی نہیں ہے, صرف یہ پاکستان اور افغانستان میں ہے. اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر عالمی جو بین الاقوامی اداری جو ہے یا خاص کر جس پر امریکہ کا اثر ہے, ان کو ناکام بنانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, کیوں کہ اقوام متحدہ نے تسلیم کے مسئلے میں خاموش ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ کی بات سن لی. حکیم خان اپر دیر سے.
جی سر, میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو ہم نے بہت تعاون کرتے ہیں نا, جکترے والا تھے, لیکن ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایک مکتب ہے بہان میں سے جو ہے نا, اس کا مکتب بنا ہوا ہے, وہ اس کا بلڈنگ میں بنتے ہیں اسکول, بچے جو پڑھاتے ہیں نا, تو اس کے لیے اگر کچھ کر دے بہان میں سے وہ مکتب ہوا ہے تو ابھی تک جو ہے نا اسی طرح وہ بچے 70-80-90-100 تک بچے ہیں نا, تو وہ اسی طرح جو ہے نا ایک مکان بنایا ہوا ہے اس میں پڑھتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے,
اور اس کے لیے کچھ اگر پروگرام بنا لے بلڈنگ کا تو بہت اچھا ہوگا.
اچھا, اچھی بات کی. لیا سے محسن علی.
السلام علیکم نفیس آبادی.
وعلیکم السلام,
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے تو میں اپنے فرسٹ کالر نے جو کہا کہ یہ کام نہیں کرتے, بہت افسوس کی بات ہے. وہ لوگوں کی فلاح کے لیے ان کے گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں, ان کو قطرے پلاتے ہیں, مزدور ہونے سے بچتے ہیں, یہ کون سی بات ہوئی جو ان پر الٹا جو ہے نا الزام تراشی کرنے کی؟ اور دوسری بات, میکرو لیول پر چھوٹے لیول پر آگاہی کی ضرورت ہے, اور ہم اس حملے کی مزاحمت کرتے ہیں. سیکورٹی ان کو چاہیے جو خواتین جاتی ہیں, اس
بالکل صحیح
ہے. بالکل صحیح ہے,
اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی. ساحل منظر لنڈی کوٹل سے.
السلام علیکم میڈم, یہ جو پاکستان میں جو پولیو کی فلیور ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن اور شکیل افریدی جیسے گندے لوگ ہیں جنہوں نے جاسوسی کی, اس لیے متنازع بن گیا پولیو, اور انہوں نے جو پاکستانی گورنمنٹ نے ان پڑھ لوگوں کو اس میں بھرتی کیا ہوا ہے, اس لیے پولیو ناکام ہے پاکستان میں.
اچھا, صفی اللہ نے کال کیا ہے بنو سے, جہاں جیسے کہ میں نے بتایا سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. جی بنو سے صفی اللہ.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم, میں بنو سے بات کر رہا ہوں. اصل میں جو واقعہ ہوا ہے, لڑکی کا آپ کہہ رہے ہیں اسی ہاسپٹل میں کام کرتا, جی ہاسپٹل میں اس کو لایا گیا.
اچھا,
تو میں نے ڈیڈ باڈی میں خود چیک کر کے آیا ہوں, مطلب اس کو 5-6 گولیاں لگی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ تو ویسے میں مطلب ٹارگیٹ کلر کا مسئلہ نہیں ہے, مطلب جس طرح ہم کہیں کہ پولیو کا کوئی اس طرح کیس ہوا ہے. اور دوسرا یہ میڈم کے جو بنو میں ہیں, جس طرح پولیو مہم کی بات کرنی, تو یہاں پہ تو اسٹیک ہولڈر ہے وہ علماء حضرات ہیں, تو اس کو چاہیے مطلب جو جمعے کی کا خطبہ مستقل طور پر دے دیں کہ وہ اس کو مطلب آگے پھیلائیں, لیکن وہ کام کرتے نہیں ہیں, مطلب اس کا یہ فرض بنتا ہے.
بہت اچھی بات کی آپ نے. جی یہی سوال میں کرنا چاہوں گی مختار بادشاہ سے. بادشاہ صاحب, کالرز کو آپ نے سنا اور بڑی مفید باتیں کی ہیں. علماء کا کوئی کردار دیکھتے ہیں یا یہ کہ انہیں کیسے آگے لایا جائے تاکہ لوگوں کو لوگوں پر باور کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے ٹیکے ڈلوائیں؟
جو یہ جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے, یہ لوگ اس کو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں, نہ اس میں کوئی اتنا زیادہ بڑا ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے. اور علماء کو اور مسجدوں کے خطیبوں کو اور اس کو کنٹیکٹ کر کے اور ان کے رابطہ کر کے ان کو سمجھایا جائے, تو وہ خود جو ہے نا وہ جمعے کے خطبے میں اور اس میں بات کریں گے, اور وہ ذات کر سکتے ہیں, رائے عامہ بنا سکتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں لوگوں کی انویرنیس ہے, پسماندگی ہے, اور اس کے جو نقصانات ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ علماء ہی مسجدوں میں خطبوں کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے یا ان کو یہ بتا دیا جائے.
عطا اللہ کاخر, جانے سے پہلے آپ ذرا سا اس پہ تبصرہ کریں کہ جو رپورٹس آ رہی تھیں پاکستان سے کہ پولیو ختم ہو گیا ہے, وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھیں. پچھلے چند برسوں میں یہ جو پیچھے کی طرف گیا ہے پاکستان, اس کی بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟
میں تو جیسے لاسٹ میں شروع میں نے کہا تھا, میں میرے نزدیک جو گورنمنٹ کی ول کمزور پڑتی جا رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لاسٹ جو 2 ایئرس تھے انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنسز ڈسٹرکٹ لیول پہ, یونین کونسل لیول پہ بہت زیادہ چیزوں کو اسٹرینتھن کیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ گرفت کمزور ہوتی جا رہی, جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تو اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کا فقدان سب سے بڑے یہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ریلیجیس کمیٹیاں تھی ان کی یہ پراپر چیک اپ, فالو اپ, پرنٹنگ مٹیریل اور اس طرح اویئرنیس کمپین, وہ بھی ایک لحاظ سے, پھر بارڈر پہ انہوں نے اسکریننگ شروع کی تھی وہ بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑا بہت, میں اگر اس کو کرپشن کا ایلیمنٹس بھی دے دوں جو ادارے کے حوالے سے ہیلتھ کے خاص طور پر ڈپارٹمنٹ کے, تو اس پہ کافی چیزوں کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے چیزیں اسٹرینتھن ہو سکتی ہیں, ہم واپس اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں.
ہمارے ساتھ تھے ایک غیر سرکاری ادارہ جی آر ایچ او کے سربراہ عطا اللہ کاکر جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے پشاور سے امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فیس بک پہ بھی ہیں, لہٰذا آپ لوگ اگر facebook.com/voaurdu پر جانا چاہیں تو ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اس وقت ہم لوٹتے ہیں یونینز کے معاملات پہ. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ ملک بھر میں یونینز کی طلبہ یونین کی بحالی کے لیے مہم چلائی گئی اور پنجاب سے یہ مہم چلائی گئی جہاں اب تک یونینیں بحال نہیں ہوئی ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سندھ میں کابینہ کی ایک ایکٹ کی وجہ سے اب سندھ کے اندر طلبہ یونین بحال ہو جائے گی. اس سلسلے میں ہمیں سندھ سے جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار عبد الخالق جنیجو نے. پنجاب سے بھی اسٹوڈنٹ کی نمائندگی کرنے والے اور ایک آرگنائزر عمار علی جان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے, لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ثاقب راجا.
سندھ کابینہ نے پیر کے روز ایک مجوزہ بل منظور کیا ہے جس کے تحت صوبے میں 34 سال سے طلبہ یونینز پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ہو سکے گا اور ہر سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کے طلبہ کو یونین سازی کا حق مل جائے گا. بل میں اسٹوڈنٹ یونین کو تعلیمی سرگرمیوں کو روکنے, طلبہ یا طلبہ کے دیگر گروپس میں نفرت پھیلانے کو خلاف قانون بھی قرار دیا گیا ہے, جبکہ طلبہ یونین کے لیے اسلحہ رکھنے, اسلحے کا استعمال یا تعلیمی اداروں میں لانا بھی خلاف قانون تصور کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں بل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ضروری مشاورت کے بعد اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس کے بعد یہ صوبے میں قانون بن سکے گا.
طلبہ یونین کی بحالی کے لیے جو ایک بل کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس کو کچھ ترامیم کے ساتھ کیبنٹ نے منظور کر لیا اور اس کے بعد اب وہ اسمبلی کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے بعد کمیٹی کے پاس جائے گا اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی اس میں مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کر مشاورت کرے گی اور کوشش ہماری ہوگی کہ کنسنسس کے ساتھ تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد اسمبلی سے یہ قانون منظور کروا لیا جائے.
فیصلے پر طلبہ تنظیموں, سول سوسائٹی, انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہے. تجزیہ کار اس اعلان کو گھٹن زدہ ماحول میں ہوا کے تازہ جھونکے سے تعبیر کر رہے ہیں. معروف تجزیہ کار نذیر لغاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو سراہا اور کہا کہ 35 سال قبل طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر کے سیاست کی نرسریاں بند کر دی گئیں. نذیر لغاری کے مطابق جاگیردارانہ اور آمرانہ سوچ کے حامل افراد اور ادارے یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیاست کی یہ نرسریاں پروان چڑھیں.
یہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے. ہم نے طلبہ تنظیم پر پابندی لگا کر جو سیاست کی نرسریاں تھیں ان کو بند کر دیا تھا اور ہماری جو فیوڈل کلاسز تھیں اور اتھارٹیرین کلاسز تھیں یا اتھارٹیرین ادارے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی نرسیاں موجود ہوں.
تاہم ماضی میں طلبہ سیاست سے وابستہ رہنے والے اور اب جامعہ کراچی میں استاد ڈاکٹر شکیل فاروقی کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے طلبہ یونین کی بحالی ایک جذباتی اعلان ہے جس کے لیے حکومت نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی. ان کا کہنا ہے کہ قانون منظور کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کسی مذاق سے کم نہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسے اعلانات کیے جاتے رہے, ہم ان پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اب بھی ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں طلبہ کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر صوبائی حکومت واقعی اس بارے میں سنجیدہ تھی تو گزشتہ سال منظور ہونے والے جامعات کے ترمیمی آرڈیننس میں جامعات کی سینڈیکیٹ میں طلبہ کی نمائندگی کیوں نہیں رکھی گئی, جبکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے.
کہ سیاست دانوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس ملک میں نہ کوئی انقلاب لا سکتے ہیں نہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں. ان کو ایندھن چاہیے اور سب سے سستا ایندھن جو سیاسی تحریک کے لیے دستیاب ہوتا ہے وہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں.
یاد رہے کہ طلبہ تنظیموں کی 3 دہائیوں کے بعد بحالی کی باتیں حال ہی میں ملک کے 50 شہروں میں بیک وقت طلبہ تنظیموں کے احتجاج اور مظاہروں کے پس منظر میں شروع ہوئیں, جس پر وزیراعظم عمران خان سمیت تقریباً تمام جماعتوں اور سیاسی قائدین ان تنظیموں کی بحالی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگ گزشتہ 4 دہائیوں میں جس دباؤ, انتہا پسندی اور دہشت گردی کا شکار تھے, اب لوگ اس دباؤ اور شکنجے سے باہر آ رہے ہیں, جس کے لیے سیاسی آزادیوں کی جدوجہد کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور ہم پنجاب سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے عمار علی جان نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ ترقی پسند رہنما ہیں اور طلبہ یونین کی بحالی کے لیے محنت کی ہے انہوں نے. عمار علی جان, یہ بتائیں کہ سندھ کی کابینہ نے تو ایک بل منظور کر دیا ہے کہ طلبہ یونین بحال ہو جائیں سندھ صوبے میں, پنجاب نے کیوں کر اب تک کوئی اس سلسلے میں پہل نہیں کی ہے, حالانکہ سب سے زیادہ جد و جہد آپ ہی لوگوں نے کی اس کے لیے؟
جی, ایک تو یہ سب کو مبارک ہے جو سندھ میں اس وقت فیصلہ ہوا ہے, یہ میرے خیال ناکافی ہے لیکن یہ ایک بہت زبردست شروعات ہے اور یہ اسی پریشر کے نتیجے میں ہوا ہے جو طلبہ نے ملک بھر میں جس طرح سے مظاہرے کیے ہیں. پنجاب میں بہت ہی ہمیں مایوسی اس بات سے بھی ہے کہ یہاں پہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, یہ وہ حکومت ہے جو جس نے اپنا پورا جو کریڈینشلز بنائے وہ بنا ہی اس بات پہ کہ ہم یوتھ کی پارٹی, اور اب تک یوتھ کے لیے ماں سبائے ہائر ایجوکیشن میں جو انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں بجٹ میں, 47 ارب کا بجٹ 30 ارب کر دیا گیا ہے, اس کے علاوہ کوئی یوتھ کے لیے ابھی تک سے نیا پیکج اناؤنس نہیں ہوا, اور ایسا لگتا ہے ظاہری بات ہے یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی بہت ہی کمزور ایک حکومت ہے, اور کچھ جس طرح بیوروکریسی چل رہی ہے, جس طرح انتظامیہ چل رہی ہے پنجاب کے اندر, اس میں کوئی ایسا لگ رہا نہیں ہے کہ کوئی واضح کسی بھی قسم کی کوئی ڈائریکشن آئے گی جب تک سینٹر سے نہیں کچھ آتا. تو لاہور میں پریشر تو بہت ہے, پنجاب بھر میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی تک سے پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی نے کلیئر ہاں پوزیشن تو لی ہے لیکن پالیسی لیول پہ بات نہیں کی. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹویٹ کی, جس دن انہوں نے ٹویٹ کی اسٹوڈنٹ یونین کے حق میں, اسی دن ہمارے اوپر انہوں نے غداری کے پرچے کیے, اقبال لالہ پہ بھی کیے جو مشال خان شہید کے والد صاحب ہیں, ان پہ بھی پرچہ کیا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کو, میرے اسٹوڈنٹ کو عالمگیر وزیر کو یونیورسٹی سے اٹھا لیا. تو آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ ایک طرف حکومت حمایت کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ اسٹوڈنٹ یونین کی, اور دوسری طرف لوگوں پہ پرچے ہو رہے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت بھی حکومت پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں ہے, شاید کسی اور کے کنٹرول میں ہے. تو ابھی کچھ پاور اور گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے ایک نہیں ہے, گورنمنٹ کسی کے پاس ہے اور پاور کہیں اور ہے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں میسجز گورنر صاحب نے بھی کیے ہیں, باقیوں نے بھی کیے ہیں کہ جی ہم بالکل ساتھ ہیں, پتہ نہیں کون ہے جو نہیں چاہتے کہ یونین بحال نہ ہو.
بہت دلچسپ, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو پورے ملک میں ہے, لہٰذا ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ سندھ میں کیوں کر کابینہ نے طلبہ یونینوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے, اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں سندھ جہاں سے ہمیں سینئر تجزیہ کار عبد الخالق جو نے جوائن کیا ہے. آپ بتائیے جو صاحب کہ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ صرف لفاظی ہے, کیا یہ جذباتی اعلان ہے جیسے کہ کہا گیا سندھ کے رہنماؤں کا, یا واقعی یہ بحالی ہونے جا رہی ہے؟
مہربانی, اب یہ بات دو میرے خیال میں ایسے ہیں جس پر میں بات کر رہا تھا, ایک تو اس طلبہ کے مظاہروں کا ہونا اور پھر سندھ میں یہ بل پاس ہونا. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہ اچانک ہے نہ یہ انفرادی ہے کہ طلبہ تک ہی ہے, کافی لمبے عرصے سے پاکستان میں سیاسی سماج طور پر ایک جبر کا ماحول تھا, گھٹن ایک تھی, تو وہ گھٹن کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے ختم ہونے کے لیے ایک آگ اندر سلگ رہی تھی جو بھڑکا کھانے کے جگہ ڈھونڈ رہی تھی, اور وہ طلبہ کی شکل میں نکلا ہے, یہ بھی ایک فطری بات ہے. نوجوان جیسے کہتے ہیں ہم گرم خون ہے تو وہیں سے ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ایوب خان کی مارشاء اللہ میں تمام سیاسی چیزوں کو بند کر دیا گیا تھا, طلبہ پر پابندیاں تھیں, پریس پر, سب پر, تو آپ دیکھیں اس کے خلاف تھا سارے سماج کا اس کے خلاف رد عمل, لیکن اس کا اظہار پہلے طلبہ کے ذریعے ہوا تھا, پھر اس میں مزدور بھی شامل ہو گئے, سیاسی پارٹیاں بھی, باقی سب لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ جو ہوا ہے اس کا اظہار طلبہ کی طرف سے ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے باقی سماج کے جو مظلوم مجبور حصے ہیں جو جبر کے نیچے ہوئے کئی برسوں سے دبے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ ایک فطری عمل ہونا تھا.
یہ بڑی دلچسپ بات کی آپ نے, کیونکہ میں یہی چاہوں گی کہ عمار علی جان اس پر تبصرہ کریں. عمار علی جان, ظاہر ہے جس طرح سے عبد الخالق جو نے کہا کہ کسی بھی سیاسی نظام کے خلاف اٹھنے والے سب سے پہلے طلبہ ہوتے ہیں, اس موڑ پہ جب ہم نے دیکھا 50 جگہوں سے جب یہ مہم چلی تو اس میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور خاص طور پہ بائیں بازو کی سیاسی پارٹیاں, ان کا کیا کردار آپ نے دیکھا؟ عمار علی جان اس پہ بات کریں گے. جی جی بات کیجیے.
جی میرے خیال یہ ایک بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک خلا ہے سیاست میں, کیونکہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے वो उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर पा रही थी आवाम को जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। हालांकि हालात इतने खराब हो रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर जो तालीमी बजट की जिस तरह मैंने बात की कि कटौतियां हुई हैं, जो फिर हेल्थ का एक क्राइसिस है यहाँ पे, तो सियासी पार्टियों के अंदर एक जमूत था और उनके ऊपर जबर भी बहुत ज्यादा था, जाहिर है एक गवर्नमेंट की तरफ से जबर भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक खला थी जो किसी ना किसी ने पुर करनी थी। अब ये बहुत ही खुशाइन बात है कि इसके बजाय कि कोई रुजती कुवतें उसको पुर करती, ऐसा लग रहा है कि जो तरक्की पसंद कुवतें हैं, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, वो सामने आ रही हैं और इस सारे गुस्से को उसको मुनज़्ज़म कर रही है। ये एक नया उभार है। इसमें सारे जो ग्रुप्स इन्वॉल्व रहे हैं, जो स्टोन एक्शन कमेटी बनी थी उसमें तकरीबन 18 से 20 तंजीमें थी और उसमें सारी की सारी वो हैं जो जिनकी जो बाएं बाजू की रवायत से उनका ताल्लुक है। फिर इसमें साथ साथ जो बाएं बाजू की कुछ पार्टियां थी छोटी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। अवामी वर्कर्स पार्टी थी और इस तरह की पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो थी। फिर पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया हमने सपोर्ट, मोबिलाइज नहीं किया लेकिन अनाउंस कर दी सपोर्ट। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि माशरे के लिए बहुत खुशाइन बात है। तो जो लोगों का गुस्सा है वो दुनिया भर में लोगों इस वक्त एक एज ऑफ एंगर से हम गुजर रहे हैं, गुस्से के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे दाएं बाजू हैं, रुजती कुवतें हैं जो उस गुस्से को मुनज़्जम कर रही हैं और एक फासिस्ट तहरीकें सामने आ रही हैं, चाहे वो अमरीका हो या पोलैंड हो या इससे ब्राज़ील हो। लेकिन पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद जो गुस्से का इजहार हो रहा है वो बाएं बाजू के नज़रियात के जरिए हो रहा है। लाल लाल लहराएगा की बात हो रही है, एक एक उस रवायत से जुड़ा जा रहा है जिसकी अभी जुनेजो साहब बात कर रहे थे, जो शानदार रवायत है अयूब आमरियत के खिलाफ या आमरियत के खिलाफ, वो रवायत जिसने मजदूरों को, किसानों को, तुलबा को, औरतों को मुनज़्ज़म किया और अपने हकूक के लिए मुनज़्ज़म किया। और जो आज भी आपका आइन है उसमें जो जितनी भी सोशल राइट्स की बात है वो सारी की सारी उसी तहरीक से जुड़ी हुई है, 60 की दिहाई की तहरीक, जिसमें ये बात की गई कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के हकूक पे ना सिर्फ समाजी बल्कि माशी हकूक भी दे। तो उस तहरीक से जुड़े और इतनी जबरदस्त की मुझे चीज लगती है कि आजकल नौजवानों से आप मिले इस तहरीक के, उन्हें पता है नजीर अब्बासी शहीद कौन है, हसन नासिर कौन है, 68 की तहरीक क्या थी, अयूब खान के खिलाफ कैसे तहरीक, ये एक एक रवायत जिसको दबा दिया था हमारी रियासत ने, याददाश्त जिसको खत्म कर दिया था, वो तारीख वापस आ रही है, वो मेमोरी वापस आ रही है। तो लोग अपने माजी से जुड़े हैं, जब बेहतर माजी से जुड़ेंगे तभी हम कोई बेहतर मुस्तकबिल बना सकते।
अमार अली जान, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि हम काफ़ी दिनों से इस पर बहस करते रहे हैं और जब भी हम पीटीआई के रहनुमाओं को इस पर लेते हैं तो वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये लाल लाल लहराएगा। वो कहते हैं कम्युनिज्म तो सारी दुनिया में ख़त्म हो गया, चीन में ख़त्म हो गया, रूस में ख़त्म हो गया, आप लोग पाकिस्तान में क्या करना जा रहे हैं। मैं आप लोगों की तरफ अभी आती हूं लेकिन क्योंकि हमें कुछ लोगों ने कॉल किया है उनको भी हम सुनते हैं। कोहाट से मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। दीदी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सियासी पार्टियों का तो बहुत साख खराब हुआ था आवाम में, कदर इनका तो ये सोच नहीं है कि हम ये तलबा यूनियन को बहाल करे तो कल हमारी पार्टियों की हमायत करेगा, इसमें सियासी चाल कितना है। दूसरी बात यह कि ये जिन लोगों ने, जिया साहब ने इसकी यूनियन खत्म किए थे तो ये तलबा भी तो जिस वक्त इनका यूनियन था तो इनका भी तो बहुत खराब करदार था, हर चीज को जलाते थे, तोड़ फोड़ करते थे और हड़तालें करते थे। तो इनके ये इनकी ये गलती की वजह से तो यूनियन खत्म हुई। क्या ये हुकूमत इनको फिर इस तरह के बर्दाश्त करेंगे जिस तरह आयुष साहब को इन्होंने उतारा था और उसके पीछे नाराबाजी कर रहे थे।
बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। चुनिया से मोहम्मद तारिक चुगताई।
जी अस्सलाम वालेकुम बहन। तलबा यूनियन पे जो बात हो रही है, जाहिर है तलबा यूनियन का बहाल होना ही एक बहुत अच्छा है अमल और ये आसान फैसला है, लेकिन बात असल में ये है कि एक तो होती है ना तलबा तंजीमें, एक यूनियन एक होता है, इसमें विंग होता है जिसके ताने बाने बाहर की दूसरी सियासी जमातें या बहुत सी इंतहा पसंद तंजीमों से मिलते होते हैं। वो अपने मकासद के लिए जब इनको यूज करते हैं तो ये रोड्स पर आ जाते हैं, बस ये चीज गलत है। क्योंकि खुद भी स्टूडेंट रहे और ऐसा होता रहा, तो बाकी तंजीमें तलबा तंजीमें ठीक है, जो विंग है बाहर की जमातों का वो गलत है। थैंक यू।
अब्दुल खालिक जुनेजो, جس طرح سے ملک نائب خان نے بھی بات کی اور نظر یہ آ رہا ہے کہ کالرز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونینوں کو سیاسی پارٹیاں استعمال کریں گی تاکہ اگر مستقبل میں الیکشن ہو تو ان کو ووٹس زیادہ ملیں. پیپلز پارٹی عوامی پارٹی رہی ہے سندھ میں, آپ کے خیال میں ایک بڑا مفاد یہ بھی ہو سکتا ہے طلبہ یونینز کو بحال کرنے کا؟
دیکھیں اب یہ بھی عجیب بات ہے, اگر ووٹ دینے کی عمر 18 سال انہوں نے رکھی ہے, کیوں رہے تب وہ سمجھتے ہیں جب ان کو وہ ووٹ دیتے ہیں لوگ یہ نوجوان تو اس وقت وہ سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن وہ اگر اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, تنظیمیں بناتے ہیں, یونین کا وہ مانگتے ہیں اور اگر ہے تو وہ اس میں جدوجہد کرتے ہیں تو پھر وہ ان میں عقل نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اصل وہی لوگ ہیں جو اس غیر برابری والے غیر مساوی والے سماج سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. خرابیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, سیاسی پارٹیوں میں بھی خرابیاں ہیں, مذہب کے بنیاد پر جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اس میں خرابیاں نہیں ہوتی ہیں, تو پھر کیا لوگ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کتنے کتنے غلط کام ہوتے ہیں, تو مذہب کو تو نہیں چھوڑتے. تو یہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ طلباء کو سیاسی پارٹیاں استعمال کریں گی, بلکہ سیاسی پارٹیاں تو اب دیکھیں طلباء کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. جو سیاسی پارٹیاں کچھ نہیں کر پا رہی تھیں, آواز نہیں اٹھا پا رہی تھیں, اب یہ طلبا کے جو مظاہرے ہوئے اس میں سیاسی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی اور ان کو موقع ملا ہے. اب اسی کے پریشر میں ہی پیپلز پارٹی نے یہ پاس کیا ہے.
بالکل,
پیپلز پارٹی پچھلے 12 سال سے سندھ میں حکومت میں, اس کو میجارٹی تھی, یہ پہلے بھی کر سکتی تھی, لیکن یہ نوجوانوں کا جو ہوا ہے اس کا پریشر ہوا ہے. باقی میں یہ بھی کہوں گا, آپ نے کہا شروع میں کہ سندھ میں ہوا ہے دوسری جگہ نہیں ہوا ہے, تو تھوڑا سا یہ چیز ہے, پتہ نہیں کچھ دوستوں کو مناسب نہ لگے بھی, کہ سماجی طور پر سندھ زیادہ روشن خیال, زیادہ سیکولر اور زیادہ ڈیموکریٹ سندھ کے لوگ ہیں, یہ کئی موقعوں پر انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے اس پر ابھی عمل پوری طرح نہیں ہوگا تو ایک دم سے کوئی بھی چیز مکمل طور پر نہیں ہوتی, لیکن ابتدا سندھ میں ہوئی ہے. اسی طرح عورتوں کے حقوق قوانین جو ہیں وہ بھی سندھ میں بنے ہیں, ان پر بھی ابھی تک 70-80% عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن قانون بننا بھی تو ایک خود پیش رفت ہے, وہ سندھ میں ہوئی ہے.
اسی لیے ہم نے
میں یہ
جی جی
میں تھوڑی سی بس ایک سیکنڈ یہ بھی نشاندہی کر دوں کہ مذہبی انتہا پسندی جب پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی تو کہیں سے بھی اس کی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی, تو اس میں بھی سندھ کی میں مزاحمت پہلے انتہا پسندی کی سندھ سے ہو رہی تھی. تو یہ سندھ کی روایتیں کچھ ہیں جس کی وجہ سے ہوا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا خاص اس میں کردار نہیں ہے.
اچھا بس ایک کالر کے لیے وقت ہے, کشمیر سے معروف شاہد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مختصر بات کیجیے.
جی السلام علیکم. جی یہ جو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا جی, جس کی کوشش نے کی, اللہ کرے یہ تکمیل کو پہنچے, بہت خوشائن ہے نہیں. تو اس میں جو سیاسی جماعت ہے انہوں نے جو پابندی لگانے والے تھے وہ معروسی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کہ نہ ہو کہ کوئی اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لیڈرشپ حاصل کر لیں اور کل سیاست میں ان کا اہم کردار بن جائے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام صوبوں میں یہ جو ہے وہ بل منظور ہوں گے.
بالکل امار علی جان, جانے سے پہلے بہت مختصر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, لیکن یہ بتائیے کہ کیا سندھ کا روشن کردار جو ہے اس کی وجہ سے یہ طلبہ یونین وہاں بحال ہوئی ہیں؟
دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک تھوڑی سی تو روایت بھی رہی ہے اور تھوڑا سا ان کو مسئلہ, مجھے لگتا ہے اسپیس کا بھی اس وقت مسئلہ ہے کیونکہ ان کی لڑائی ہے ان لوگوں سے جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان پہ, تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے. یہاں پہ مسئلہ باقی جگہوں پہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہیں یہ انڈر ہیں ان کو, تو کہ جو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی جمہوری کوئی روایت بچے. تو یہ تو جو پی ٹی آئی اور اس کے جو ہینڈلرز ہیں وہ تو جو جمہوریہ چھوٹی موٹی بچی ہوئی ہے پارلیمنٹ, اس کو بھی نہیں مان رہے, وہ تو آرڈیننس کے ذریعے چلانا چاہ رہے ہیں, تو کبھی صدارتی نظام کی بات کریں. ان کے لیے تو ایک بہت ہی یہ حیرانگی والی چیز ہوگی کہ نوجوان.
اور ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے کوئی نمائندہ نہیں ہے, لیکن ان کا موقف ہم نے پہلے اس موضوع پہ لیا ہے. ہمارے ساتھ تھے ترقی پسند رہنما عمار علی جان پنجاب میں, اور سندھ میں تھے عبد الخالق جنیجو. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا کیس تیار کر لیا ہے, جبکہ ریپبلکنز ان کے الزامات کا مذاق اڑا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے کانگریس کے لیے نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے مطابق مواخذے کی شکوں پر حتمی ووٹ آئندہ ہفتے کرایا جائے گا. سماعت کے ماحول میں تناؤ تھا, جیسا کہ ڈیموکریٹس نے کیس تیار کیا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کو امریکہ کی قومی سلامتی کے مقابلے میں ترجیح دی جب انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے حریف جو بائیڈن اور ان کے صاحبزادے کے خلاف چھان بین کریں.
If he puts himself before the country in a manner that threatens our democracy, then our oath, our promise to the American people.
ڈیموکریٹ قانون ساز جیرلڈ نیڈل کہتے ہیں کہ اگر وہ خود کو ملک پر اس انداز میں ترجیح دیتے ہیں جس سے ہماری جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو, کیونکہ ہمارا حلف, امریکی عوام سے ہمارا وعدہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں. لیکن دوسری جانب ریپبلکنز دلیل دیتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا کیس بہت کمزور ہے.
We don't have a crime, we don't have anything we can actually pin, and nobody understands really what the majority is trying to do.
ریپبلکن قانون ساز ڈاک کالنز کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جسے ہمارے خلاف استعمال کیا جائے, اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ واقعتاً اکثریتی ڈیموکریٹس کیا کرنے کی کوشش میں ہیں. آپ ان سے مداخلت کی توقع کرتے ہیں جو بنیادی طور پر یہ بات یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اگر صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کر دی جائے تو وہ صدارتی انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے.
Impeach a president who 63 million people voted for over 8 lines in a call transcript is baloney.
ریپبلکنز کے قانونی کاؤنسل سٹیفن کاسٹر کہتے ہیں کہ جس صدر کو 63 ملین افراد نے ووٹ دیا ہے اور اس صدر کی ایک مختصر کال کے بعد مواخذے کی کارروائی کے لیے ڈیموکریٹس اس لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی پالیسیوں سے اتفاق ہی نہیں کرتے, لیکن صدر کے خلاف باضابطہ الزامات کا انکشاف کرنے والے ڈیموکریٹ جیرلڈ نیڈل کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر ولودویر زیلنسکی کو صدر کی طرف سے 25 جولائی کو کی جانے والی ٹیلی فون کال کے بارے میں کوئی دوسری بات کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ قابل مواخذہ جرم ہے. ڈیموکریٹس کے قانونی کاؤنسل بیری برگ کہتے ہیں,
abuse of power, betrayal of the national interest, corruption of elections. And what is so extraordinary is the conduct. ایوان میں
اکثریتی کونسل بیری برگ کا کہنا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال, قومی مفادات سے انحراف اور انتخابات میں بدعنوانی, اور سب سے بڑھ کر وہ رویہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان تینوں عوامل کے خلاف ورزی کی ہے. ایوان نمائندگان میں قانون سازوں کے پاس اس سال کے اجلاس کے لیے صرف 7 روز باقی بچے ہیں جن میں ان باضابطہ الزامات پر ووٹ کرایا جا سکتا ہے جنہیں مواخذے کی شکیں کہا جاتا ہے. ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ ایک مخصوص رفتار پر کام کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں نامزدگی کے پہلے مرحلے میں اب 2 ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے.
The integrity of our next election is at stake. Nothing could be more urgent.
ڈیموکریٹ قانون ساز جیرلڈ نیڈل کہتے ہیں کہ آئندہ انتخاب کی ساخت داؤ پر لگی ہے, اس سے زیادہ ضروری اور کچھ نہیں. صدر نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں غیر ملکی مداخلت کا خیر مقدم کیا اور 2020 کے لیے اس کا مطالبہ کیا اور گرفت میں آ گئے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سماعت کی کارروائی کے مختلف حصوں کو دیکھا ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ بے عزتی ہے, ہمارے ملک کے لیے احترام کا فقدان ہے اور ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں لکھا کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ مواخذے کی کارروائی ایوان سے ہوتے ہوئے سینٹ تک پہنچ جائے، جہاں ان کا خیال ہے کہ ریپبلکن اکثریت کی وجہ سے وہ ان الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس نے امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی کارروائی کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر اس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے وکیل پیس بلونی نے ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ جیرلڈ نیڈرل کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف شروع کی گئی کارروائی بے بنیاد ہے، لہذا آئندہ ہفتے ہونے والی سماعت میں وائٹ ہاؤس شامل نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک انتظامی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم اس غیر شفاف تحقیقات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کے بقول اسپیکر نینسی پولوسی نے طے شدہ نتائج کے حوالے سے اپنا ذہن تیار کر لیا ہے، لہذا ہمیں وہاں گواہوں کو بلانے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ البتہ نیڈرل نے وائٹ ہاؤس کی تنقید پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے عوام اپنے صدر کا جواب سننے کا حق رکھتے ہیں۔ بیچے چلانی اردو، وی او اے واشنگٹن۔